آیات کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پھر ذکر کیا نشر من قراءت سورۃ البقرہ، اتنی لمبی قراءت کی جس طرح سورۃ بقرہ کے پڑھنے تک کی لمبی قراءت ہو. جی تم رقع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا. تم رفع، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا. فقام قیاما طویلا، پھر آپ نے پہلے قیام سے کچھ کم لیکن لمبا قیام آپ نے پھر کیا. تم رقع رکوعا طویلا، پھر آپ نے دوسرا رکوع لمبا رکوع کیا. وہ دون رکوع الاول، پہلے رکوع سے کم لمبا تھا. تم مسجد، تم مقام قیاما طویلا، پھر آپ نے سجدہ کیا. اس میں سجدے کا ذکر نہیں، کتنے سجدے کیے جس طرح دوسری روایتوں میں ذکر ہے، یعنی یہ کہ دو سجدوں سے زیادہ آپ نے چار سجدے نہیں کیے، لیکن سجدے ہی کیے آپ نے. دو سجدے جو عام مشہور ہیں، ایک ہی سجدہ نہیں کیا. کوئی اس میں آ کر کے کہے کہ نہیں اس میں ایک سجدے کا ذکر ہے، یہ کہنا غلط ہو جائے گا، کیونکہ دوسری روایت میں واضح طور پر ہے کہ آپ نے دو سجدے کیے. تم مقام قیاما طویلا، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لمبا قیام کیا. وہ دون القیام الاول، پہلی رکعت سے کم لمبائی تھی اس قیام کی. تم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا. وہ دون رکوع الاول. تم رفع، پھر آپ نے سر اٹھایا. پھر آپ نے لمبا قیام کیا، یعنی قرات کے ساتھ. وہ دون القیام الاول، پہلے قیام سے کم لمبا. تم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے آخر چوتھا رکوع بھی کیا. ثم سجد، پھر آپ نے سجدے کیے. ثم منصرف، وقد تجلت الشمس، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے. اس حالت میں، واو حال کے لیے، اس حالت میں کہ سورج کا سورج گہن زائل ہو گیا، سورج کھل گیا، روشن ہو گیا. یہ ہے وقت تجلت، یعنی گویا آپ نے لمبی قرات، لمبی نماز پڑھی، اتنی لمبی کی سورج کے گہن کی مدت تک آپ کی نماز رہی. جب آپ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سورج کا گہن ختم ہو چکا تھا. فخطب، پھر پیارے رسول نے لوگوں کو نصیحت کی، خطبہ دیا. خطبے میں جہاں تک روایت میں آیا ہے کہ دوسری روایت میں اس کا ذکر ہے، یہاں نہیں ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا وہاں جیسے اشارہ ہے، اس میں لمبا خطبہ دیا. پہلے وہی خطبہ یہ کی، لیکن کسی نے مختصر ذکر کیا جس میں لفظ یہ ہے کہ نشم سوال خبر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی عام نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا یقصفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی زندگی یا کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گہن نہیں لگتا ہے. وہی ادارہ اے سمجھاری کا، جب سورج گہن دیکھو یا چاند گہن دیکھو، فاذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. قالوا یا رسول اللہ، رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، پھر آپ نے نماز پڑھی، دوسرے روایت میں نماز پڑھی، نماز کی حالت میں آپ آگے پڑھے پھر پیچھے ہوئے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ گویا نماز میں کھڑے ہو کر کے ایسے لگتے تھے کہ جیسے کوئی چیز آپ لے رہے ہیں. تناول کرتے ہیں پھر مقام، پھر آپ کو دیکھا ہم لوگوں نے کہ آپ پیچھے ہٹے. آپ نے فرمایا ان رہے کل جنت، میں نے جنت دیکھی. حقیقت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت پیش کی گئی. اس کو پہاڑ پر محمول نہیں کرنا چاہیے، یا وہم خدا خاصا کوئی کہے ایک وہم ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں. پیارے رسول نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا پیارے رسول کے سامنے، یہ آپ کا معجزہ ہے، دوسرے نہیں دیکھ سکتے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، معجزہ کے طور پر پیارے رسول کو دکھایا اللہ نے، دوسرے نہیں دیکھ سکے. جس طرح اور اس طرح دنیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جن آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت. بہرحال انی رائف الجنت فتناول تو انکوزن، میں نے جنت دیکھی، پھر ہم نے اس میں سے دوسری روایت میں آیا ہے انگور کا ایک توشا گچھا لیا. بولو اسخت ہو، اگر میں اس کو لے لیتا، یعنی پکڑ لیا پیارے رسول، پھر پیچھے ہٹ گئے تھے، نہیں لیا آپ نے، لے کر کے پھر چھوڑ دیا. اگر میں لے لیتا لا اکل تم بن ہو ماں باپ یہ دنیا، تو تم اس پوشے سے جب تک دنیا باقی رہتی اس میں سے کھاتے رہتے. وہ اری تم نارا، مجھے جنت بھی دکھائی گئی. بلم ارحم گرم کریو مقد تو اب ہوا، اس دل سے زیادہ گھبرا دینے والا کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا. جب جہنم کا منظر اور آئے تو اب کرا اہل النار، عورتوں میں جنت جہنم والوں میں سب سے زیادہ ہم نے عورتوں کو دیکھا. قالوا بما يا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول عورتیں کیوں زیادہ جہنم میں داخل ہوئیں، تو آپ نے فرمایا کہ کفرہن، اپنے کفر کی بنا پر، کفر کی بنا پر وہ جہنم میں مردوں سے زیادہ تھی. قیل یکفرن باللہ، پھر کسی نے سوال کیا کہ کفر کا مطلب کیا ہے، کیا اللہ سے کفر کرتی ہیں یعنی وہ کافرہ ہوتی ہیں اللہ کی؟ قال یکفرن العشیر، تو کفر کا لفظ آپ نے یہاں دوسرے معنی میں استعمال کیا، یکفرن العشیر شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، کفران نعمت کرتی ہیں شوہر کی، شوہر جس قدر بھی ان کے اوپر اپنی مہربانیاں یا اپنے رحم کرم کی بارش کرتا رہے، لیکن بہرحال وہ اس کو سراہیں گی نہیں یا اس کو اچھے انداز میں اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گی. یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، احسان کا بھی انکار کر دیتی ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، عورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر تم احسان کرو، تم مراعت دل کا شیئن، کوئی معمولی چیز بھی تم سے ناگوار خاطر اگر دیکھے، حالت مارا تم ان کا خیر پتو کہا جائے گی کہ تم سے زندگی بھر کبھی خیر کا مجھے نہیں ملا، خیر کی چیز میں نے دیکھی نہیں. یہ عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثریت کا بیان ہے. عورتیں بھی ہر قسم کی ہوتی ہیں، مرد بھی اس قسم کے بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن جو کہ حکم اکثریت کا ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک اپنے یعنی اپنے تجربات کے ساتھ اس کی تصدیق کر سکتا ہے، ہوتا ہے ایسا. اس وجہ سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پیر رسول میں اس خطبے کے ذریعے سے عورتوں کو تنبیہ کی خصوصی طور پر کہ شکریہ جب تک آدمی کا کوئی نہیں کر سکتا کرے گا، اس وقت اللہ کے شکریہ کی توفیق اس کو نہیں ہوگی. صحیح روایت میں ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیر رسول نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرے گا اللہ کے شکریہ کی توفیق اس کو نہیں ہوگی، اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرے گا، کیونکہ وہ ناشکرہ ہونے کی عادت اس کی بن جائے گی. لیکن جو سب لوگوں کا شکریہ ادا کرے گا اللہ کا بھی شکریہ زیادہ سے زیادہ ادا کرے گا. کسی وجہ سے پیر رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو اس کا بدلہ دے دو، فکافے وہ ہو اس کا بدلہ دو. یہ ایک چیز ایسی شرعی ہے، خاص طور پہ اجتماعی اور معاشرتی بھی ہے، کہ اس سے آپس میں محبت کے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا زیادہ سے زیادہ سبب بنتا ہے. یہ جس وجہ سے پیار رسول نے فرمایا کہ اگر کسی نے تمہیں ہدیہ دیا تو ہدیہ دو. سلام کسی نے آپ کو پڑھا، آپ کے اوپر پڑھا، تو سلام کا جواب واجب ہو گیا. یہ تم نے تفریح یہ دن تحیو بے احسن منہ، اگر کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے تو اس سے اچھا سلام دو. کسی طرح تحابو، ہدیہ آپس میں دیا کرو، اگر کسی نے ہدیہ دیا تو اس کا بدلہ بھی دو، تحابو، اس سے محبت بڑھے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک خصلت کہ آپ ہدیہ لیتے تھے اور ہدیہ کا بدلہ دیتے تھے، کہا نہیں اسی بارے یار، یہ ابھی ایک شکریہ کا طریقہ ہے. رسول نے فرمایا کہ اذا احسن الیکم احد فکافئوه، اگر کسی نے تمہارے ساتھ اچھا احسان کیا یا اچھا سلوک کیا، فکافئوه، تو اس کو اس کا بدلہ دو. فإن لم تکافئوه، اگر اس طرح طاقت نہ ہو بدلہ دینے کی، فادعوا له حتى تعلموا انکم قد تکافئتم، تو اس کے لیے دعا کیا کرو یہاں تک کہ تمہیں اطمینان خاطر ہو جائے کہ تم نے ان کا بدلہ دے دیا. تو یہ بھی ایک چیز ہے شکریہ کی. بارہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے سے تنبیہ کی، یہ خطبہ پیارے رسول کا تھا ایسے موقع پر جب کہ لوگوں کا دل گر کر کے ڈال کر کے بہرحال نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو، تو ایسے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. صحابی فرماتے ہیں کانا یتخوننا بالموعظہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے لیے موقع محل ڈھونڈا کرتے تھے. موقع محل پر گئے، کسی کے بچے کا انتقال ہوا، ایسے موقع پر آپ نے پیارے الفاظ کہے کہ دیکھو صبر کرو، اللہ کے لیے جو کچھ تعزیت کہیے، مطلب تعزیت کے الفاظ، ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ، دیکھو یہ سوچ لو کچھ جو کچھ دیا تھا اللہ ہی نے دیا تھا، لے لیا آپ کی چیز لی اس نے، فلتصبر ولتحتسب اجر، سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے صبر کر ڈالو. تو یہ ہوتا ہے ایسے موقع پر، دل چونکہ نرم ہوتا ہے نصیحت کے قابل ہوتا ہے دل، اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ خطبہ دیا. اسی طرح جب لوگ آتے ہیں استسقاء کے لیے، پانی طلب کرنے کے لیے، اس حالت میں مشروع ہے کہ متخشع متبذل یعنی خاص خشوع اور خضوع کے ساتھ، نئے کپڑے نہ ہوں، عام کپڑوں میں آ کر کے آدمی نماز پڑھے، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر خطبے کی مشروعیت فرمائی تاکہ لوگوں کے دل چونکہ اس وقت نرم ہوں گے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو قبول کریں گے. پیارے رسول اسی وجہ سے آپ نے اس خاص موضوع کو یہاں ذکر کیا. وفی روایت لمسلم صلی اللہ حین کسبت الشمس ثمان رکعات فی اربع سجدات. ایک روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکوع کے ساتھ اور چار سجدوں کے ساتھ آپ نے دو رکعتیں پڑھی. یہ آٹھ رکوع والی روایت اس کو علماء نے کہا ہے کہ یہ وہم ہے راوی کا, اگرچہ صحیح مسلم میں ہے لیکن دوسرے ائمہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا موقع بھی رہا ہو سورج گرہن ہونے کا, اس میں آپ نے اس طرح پڑھا ہو, گویا یہ تعدد واقعہ اور تعدد صلات پر محمول ہے. یعنی کئی مرتبہ اس طرح ہوا اور آپ نے ہر بار مختلف قسم کی طریقے سے نماز پڑھی, گویا آپ نے آٹھ رکوع. ابھی آپ نے دیکھا کہ دو رکعت میں چار رکوع کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر رکعت میں چار رکوع, ہر رکوع کے بعد اس کے قرات فرماتے تھے, اس کے بعد پھر آپ چار رکوع کے بعد پھر آپ سجدے کرتے, پھر دوسری رکعت میں بھی چار رکوع آپ نے اس طرح کیا. وان علی ان مثل ذلك, اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت اس طرح کی آئی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا. ایک روایت آئی ہے کہ انہوں نے کیا اور ایک روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. پیارے رسول کی طرف منسوب حضرت علی کی روایت صحیح نہیں ہے, البتہ پیارے حضرت علی کا خود فعل اپنا یہ صحیح ہے, انہوں نے ایسا کیا ہے. اس وجہ سے صحیح مسئلہ انشاءاللہ نکلے گا اس طرح کہ آدمی اگر اس میں رکوع کی تعداد کو بڑھا کر کے تاکہ گہن کو ایسے وقت پر ختم کرے کہ نماز بھی ساتھ ختم ہو, تو انشاءاللہ یہ جائز ہے. تین رکعت بھی آیا ہے, تین رکوع کے ساتھ ایک رکعت, اسی طرح چار رکوع کے ساتھ اگر سلی نے پڑھا ہے پڑھا جا سکتا ہے, یہ نماز اس طرح کی پڑھی جا سکتی ہے انشاءاللہ. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صلی ست رکعاتٍ بأربع سجدات, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں تین رکوع کر کے پوری رکعت میں چھ رکوع اور چار سجدے کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. اس کو بھی بہت سے علماء نے کہا ہے کہ نہیں, دو رکعت دو رکوع اور چار سجدے دو رکعت کے علاوہ اور دوسری روایتیں شاذ ہیں, راوی کا وہم ہے. کیونکہ انہوں نے جو دلیل دی ہے کہ رسول کے زمانے میں صرف ایک ہی مرتبہ سورج گہن ہوا, چاند گہن کا بھی ذکر نہیں ہے, اس وجہ سے یہ مختلف قسم کی روایتیں جو آئی ہیں یہ اس کو وہم راوی کا وہم کہا جائے گا. دوسرے لوگوں نے جو محتاط قسم کے لوگ ہیں اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں, امکان ہے کہ آپ نے مختلف اوقات میں مختلف حیات میں آپ نے نمازیں پڑھی ہوں, اس وجہ سے رکوع کو آپ نے بڑھا دیا ہے, اس وجہ سے اس کو جائز کی حد میں کہا جائے گا کہ اگر نماز لمبی کرنا چاہے تو رکوع اس میں رکوع کی تعداد بڑھا دیں. انشاءاللہ یہ بات سب سے احوط ہوگی کیونکہ احادیث جس کا ذکر مسلم نے بھی کیا ہے صحیح سند سے, اس وجہ سے ان کو رد کر دینا اس دلیل سے کہ صرف ایک ہی مرتبہ گہن ہوا ہے سورج کا, یہ چیز یقینی نہیں معلوم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ رسول دس سال تک مدینے میں تھے, دس سال میں کئی بار ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے. جی آپ کو سوال کر رہے تھے بعد میں انشاءاللہ.
یہ جو جنازے کے وقت لوگ جاتے ہیں کہ ہاں وہ سب کرنے کسی فوجی پر عظم اللہ اجر و کرم کہتے ہیں,
جنازے کے موقع پر تعزیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک صحابی کے ایک چھوٹے بچے تھے, پیارے رسول کی خدمت میں لایا بھی کرتے تھے, تو ان اتفاق سے وہ غائب ہوئے تو ایک مجلسوں میں تو پیارے رسول نے فرمایا ما فعل فلان, کہاں ہیں وہ فلان, تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ نہیں یوں مل رہی ہے ایسے وہ نہیں تصویر, ان کا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا. پیارے رسول نے کہا گم ہو گئے نا نوا سے ہی اٹھو ان کو تعزیت کیا جائے. گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر وہی لفظ آپ نے استعمال فرمایا ان للہ ما آتا, اللہ ہی کے لیے جو کچھ دے دیا اور جو کچھ تھا لے لیا, لے لے وہ اسی کا ہے, فلتصبر ولتحتسب, چاہیے کہ تم صبر کرو اور اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ رکھو. یہ پیارے رسول کے الفاظ تھے. لیکن جو رواج چل نکلا ہے خاص انداز میں سینے کا ہاتھ رکھنے کا, یا یہ کہ خاص طور پر پر بیٹھتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں زائد ہیں، علماء نے ان کو بدعت کہا ہے. اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ اگر ان سے پہلی مرتبہ ملنے سے مسافہ کر کے اس طرح کے تعزیتی الفاظ، یہی الفاظ کہیں یا اس معنی کے کوئی الفاظ ہوں، یا میت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رفع اللہ علیہ میں اتنا کہہ کر کے گزر جائیں. البتہ خاص انداز میں خاص کرسیاں سو قسم کی بچھا کر کے راستے بند کر کے بیٹھنا، اس کو علماء نے بدعت کہا ہے. اور تین دن تعطل پورے طور پر تمام کام سے چھوڑ کر کے اور اسی کے لیے بیٹھ جانا، یہ بھی غلط ہے. خیر رسول کے زمانے میں اس طرح میت یا جنازے کے موقع پر ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. صبح اٹھے، رات میں صبح دفن کیا، اس کے بعد لوگ اپنے کام میں چلے جاتے تھے. کوئی کسی وقت بھی مل گیا، مسجدوں میں مل گیا، تعزیت ہو گئی، گھر پہ خاص انداز میں بیٹھ کر کے اس کو ایک فخر کا بھی سبب بنا لیتے ہیں لوگ. اتنے آدمی آئے تعزیت کے لیے، اخباروں میں اعلان کیا جاتا ہے تعزیت کے لیے فلاں جگہ. اب تو فیشن یہ بھی ہو گیا ہے کہ تعزیت کے لیے ابھی بھی گاڑی میں کہاں دیکھے میں نے، آپ جدے کے راستے میں ادھر سے جاتے ہوئے نہیں، ادھر سے آتے ہوئے بائیں ہاتھ سے ایک بڑا سا بڑی سی پلیٹ لگی ہوئی ہے اعلان کی، اس پہ لکھا ہے کمپنی کا نام بھی ہے کہ جنازے وغیرہ کی تجہیز اور تعزیت کی تیاری کے لیے ہم اس طور پر تیار ہیں، یا ہمارے پاس اس طرح کی تیاریاں ہیں. یعنی گویا جس طرح میرج ہاؤس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کوئی چیز اب وہ بنائیں اور کہیں کہ یہاں آ کر کے لوگ تعزیت کریں. عجیب مسائل ہوتے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے. تعزیت ایک عورت کے لیے جائز نہیں کہ تین دن تک کسی غیر مرد کے اوپر غم ظاہر کرے. مرد کے لیے وہ بھی نہیں ہے، مرد کے لیے وہ بھی نہیں ہے کہ معطل ہو جائے اپنے کو یہ کہہ دے کہ نہیں ہم تین دن تک یا چار دن تک دس دن تک کام نہیں کریں. یا یہ ہوتا ہے کہ تین دن تک بالکل معطل ہو کر کے اور تعزیت دیتے، یہ سب غلط ہو جاتا ہے. البتہ چلتے چلتے کوئی مل گیا، مسجد میں مل گیا اور کام کے موقع پر کہیں مل گیا، تعزیت ہو جائے. ایک مرتبہ تعزیت ہو لینے کے بعد دوسری مرتبہ جانا بھی لوگ آج کل یہ بھی فیشن بنائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کام رواج بنائے نہیں آئیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اذان ہوئی عشاء کی، اس کے جانے لگے تو ناراض ہو جائیں گے، نہیں کھانا کھا کے جاؤ. یہ سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. کھانا البتہ میت کے اہل کے لیے پہنچانا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت عائشہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نو لے آل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا لو. فإنه قد أدام يشغلهم، ان کو غم پہنچا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا وغیرہ نہیں تیار کر سکتے ہیں. بڑے بچے سے صبر کر لیں، لیکن بچے یقیناً بھوک سے بھلکنے لگتے ہیں. اس وجہ سے یہ سنت ہے کہ ان کے پاس کھانا پہنچایا جائے، نہ کہ میت کے خرچ پر یا گھر والوں کے خرچ پر خاص انداز کا. اور وہ بھی سنا ہے مٹر کی دال ڈال کر کے جو پکا کر تعزیت کا کھانا ہوتا ہے، جی اس قسم کا رواج نکال دیا. اس سب چیزیں غلط ہو گیا.
اچھا سر جی، جب
جی
کھانا تین دن تک پہنچانا چاہیے.
اگر کھانے کا مسئلہ انشاءاللہ آسان ہے، اگر گھر والوں کے لیے صرف پہنچا رہے ہیں تو تین دن کیا کئی آدمی اپنے طور پر صلہ رحمی کے لیے تین آدمی تین دن پہنچائے، چوتھا پانچواں کئی ہیں تو پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. رہ گئی بات کی گھر والوں کے خرچ پہ کھانا تیار ہونا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، بلکہ لڑتے جھگڑتے ہیں بعد میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کئی ہزار خرچ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا آپ نے اپنی مرضی سے خرچ کیا، بڑے بھائی کو کہتے ہیں تم نے اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے، ہمیں وہ پیسہ ملنا چاہیے. ایسے بھی مسائل ہم نے سنے ہیں، یہ سب ہوتا ہے.
اچھا سر، خاوت کے فوت ہونے سے نکاح ختم ہو
گیا؟ یہ کیا آپ نے فرمایا، خاوند کے فوت ہونے کے بعد نکاح
بھی بیوی سے نکاح ختم ہو گیا،
یا بیوی کے ختم مر جانے کے بعد؟
نہیں،
خاوند کے مرنے، لیکن اگر بیوی مر گئی تو نکاح نہیں ٹوٹتا.
خاوند اور کر لے گا، خاوند تو کر لے گا، بیوی بھی کر لے گا.
بیوی کے بارے میں آتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا جب بیوی خاوند مر جائے تو بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
اس کو دیکھنے کے لیے حرام ہو جاتا
ہے، دیکھنا حرام ہے. یہ چیز بہت غلط ہے، یہ چیز بہت ہی غلط ہے. اور خاص طور پہ صحیح ہے، ہاں یہ سمجھ بات آئی، بیوی کے یا دونوں کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا. یعنی اگر شوہر مر گیا تو بیوی نہیں دیکھ سکتی، بیوی اگر مر گئی تو شوہر، کیونکہ مرنے سے نکاح ٹوٹ گیا. یہ چیز کو شرعی نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول اچھا دیکھنے بھی نہیں دیتے، چھونے بھی نہیں دیتے، کہتے نکاح ٹوٹ گیا تو آج بھی ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سر درد کی شکایت کر رہی تھی، تو پیارے رسول نے فرمایا لو مجھ سے قبلی لغسل تکے و کفن تکے. دیکھیے یہ صحیح روایت ہے. پیارے رسول فرماتے مجھ سے پہلے اگر تم مر گئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے دھلاؤں اور غسل دوں گا اور کفن دوں گا. ناراض ہو گئی بیچاری, کہتی کہ ہاں آپ چاہتے ہیں کہ میں مر اور کل دوسری بیوی لا کر کے میرے گھر میں آپ مزے لیں. یہ کس قسم کے الفاظ تھے؟ ایک عورت کے الفاظ ہو سکتا ہے شوہر سے محبت کے نتیجے میں؟ تو کیا رسول نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, بل وارا سا میں بھی تمہاری وجہ سے شکایت کر رہا ہوں کہ میرے سر میں بھی درد ہے. لیکن یہ مسئلہ یہاں صرف یعنی بیوی اور خاوند کے تعلق ہی کا مسئلہ صرف نہیں, بلکہ اس سے کیا رسول کی اس سنت سے ایک حکم نکلتا ہے یہ کہ مرنے کے بعد آدمی اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے, کفن بھی دے سکتا ہے, چھو سکتا ہے. نہ نکاح ٹوٹا نہ اور کچھ ہوا. اسی طرح سبحان اللہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لو استقبل تو میں ہماری مستقبل تو اب جو چیز ظاہر ہوئی ہے اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا لما غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نساء ہو کر رسول کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی. تو اس طرح کی بات ہے. یہ کہنا کہ نکاح ٹوٹ گیا دیکھنے نہیں دیتے. ہاں کسی نے پوچھا تھا کہ بیچاری عورت تڑپ تڑپ کے رو رو کر کے پریشان ہوگی لیکن دیکھنے نہیں دیا تھا. یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. بہرحال یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ مسئلہ بھی غلط ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما حبت ريح قط الا جس النبي صلی اللہ علیہ وسلم على ركبتيه جب کبھی آدھی چلی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے تھے. الا جیسا الا رک بتائیے اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے تھے. وقال اللہم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اور آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس ہوا کو ہمارے اوپر رحمت بنانا, عذاب نہ بنانا. یہ روایت اسنادی طور پر صحیح نہیں ہے. علماء نے اس کو ضعیف کہا کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایت ہے ماں حضبہ امر اللہ فضے رسلا تھی. پیارے رسول کو جب کسی مسئلے میں بھی پریشانی لائق ہوتی تھی فضے رسلا تھے آپ نماز کے لیے دوڑ پڑ سکتے. یہ چیز ہے. لیکن گھٹنے کے بل بیٹھ کر کے اس طرح کی دعا کرنے والی روایت یہ صحیح نہیں ہے. البتہ عام دعائیں کسی وقت بھی آدمی کسی حالت میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہی ہوا جو تیز آتی ہے حقیقت میں یہی بہت سے اقوام کے اوپر مصیبت بنا کر کے بھیجی گئی تھی. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. ثمود کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت تیز ہوا سر جس کی سرسراہٹ بھی بریح سرسر عاتية بہت سخت سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. اللہ تعالیٰ نے سات رات اور آٹھ دن ان پر مسخر کر دیا. فهل ترى لهم من باقية كأنهم أعجاز نخل خاوية جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے کی طرح وہ گر کر کے سب مر چکے تھے اس ہوا کی وجہ سے. تو یہ ہوا بہت سے اقوام پر عذاب اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا تھا. اسی وجہ سے ریح کی کلام پاک میں ریاح کا لفظ ہے. ریاح کا لفظ جہاں ذکر کیا گیا اس میں اس خوشگوار ہوا کا ذکر ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. جیسے سمندر میں جب چلنے لگے تو اس سے جہاز پر کے چلنے مدد ملتی تو وہاں ریاح کا ذکر ہے. اسی طرح وارسل نہ ریاح لوا پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہوا کو خوشگوار ہوا کو بھیجتے ہیں کہ وہ ایک جانور ایک درخت کو دوسرے درخت کے ساتھ جفتی کرائے. دیکھیے عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. 1400 سال پہلے پیارے رسول نے جس حقیقت کا انکشاف کیا تھا وہ اس زمانے میں لوگوں کو اب معلوم ہوا. کہتے ہیں کہ درخت آپس میں جیسے کھجور ہے, کھجور کے بارے میں مشہور ہے آپ جانتے ہیں کہ جب تک اس کے سر پر ایک کھوپل نکلتی ہے اس کو پھاڑتے ہیں, پھر نر مادہ کھجور کو پھاڑ کر کے اور نر کھجور کا کوئی حصہ لے کر کے اس میں ڈالتے ہیں, اس کا پانی اس سے مل جاتا ہے. وہ جالنا بن الماء کل شیء حیین کا ایک منظر وہاں دیکھتے ہیں کہ پانی ہی سے ہم نے تمام چیز کو پیدا کیا. جو اچھے سے اچھا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لیں گے تو چونکہ ایک شکل جفتی کی مرد عورت یا جہانوں کی جفتی کی شکل یہاں نظر آ رہی تھی. پیارے رسول حیا کے پہ کر آپ نے فرمایا لو ترک تم اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا. چھوڑ دیا انہوں نے. بجا ثمر و شیر پر کھجور جو ہے سکڑی ہوئی، اس کا مطلب جیسے دبلی پتلی سکڑی ہوئی اس طرح پیدا ہوئی. تو پیارے رسول سے شکایت کی انہوں نے، تو پیارے رسول نے فرمایا دیکھو یہ میری رائے تھی، وہی کا اس میں دخل نہیں ہے، اج تم عالم بے امور دنیا کو، دنیا کے معاملات کو تم زیادہ سمجھتے ہو. تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا. دوسرے درختوں کے بارے میں یہ حقیقت ہے، اب پہنچے ہیں لوگ اس کا تحقیق تک کہ ہوا کے ذریعے سے ایک دوسرے کو جفتی مل جاتی ہے. تو یہ مکھی، شہد کی مکھی اس پھول پہ بیٹھ کر کے اس پھول پہ جاتی ہے، ایک دوسرے کو یا اس درخت پہ بیٹھ کر کے اس درخت پہ جاتی ہے. تو یہ ریا ہے. اور جہاں بھی یہ سخت یا عذاب والی ہوا کا ذکر ہے تو ریح کا لفظ ہے، اور اس کو لواقع کا، اور وہاں ریح العقیم ارسلنا علیہم الریح العقیم، عقیم کے معنی باج، جس سے فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو. تو یہ جو ہے ایسے موقع پر آدمی گھبرا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھے یا رسول کی سنت کے مطابق. اور یہ جو اس خاص دعا کا ذکر اور خاص حالت کا ہے، یہ حیات اور رسول سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح انہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، زمین کا زلزلہ آیا، تو انہوں نے چھ رکوع کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی، اور آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے، ہکذا صلاۃ الآیات، اسی طرح جب بھی کوئی ایسی بڑی گھبراہٹ کی چیز آئے تو اس میں نماز پڑھی جائے. یہ صحیح سند سے ثابت ہے ان سے. اس وجہ سے زلزلے کے موقع پر یا سورہ کہن کے موقع پر بھی چھ رکعتوں کا ذکر، چھ رکعت اس طرح پڑھنا صحیح ہوگا انشاءاللہ. چھ رکوع کے ساتھ دو رکعت پڑھنا صحیح ہوگا. اس کے بعد صلاۃ الاستسقاء انشاءاللہ. وصلی اللہ علیہ وسلم.
ایک ساتھ
وہی دو رکوع کے ساتھ ہوتی ہے، عام طور پر علماء نے اسی کو قبول کیا ہے، لیکن جواز کے طور پر انشاءاللہ جتنی صورتیں بھی آئی ہیں آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے انشاءاللہ. سوال، اعتکاف کے لیے کم سے کم کتنا وقت چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر پاؤں رکھوں اعتکاف کی نیت تو نہیں. ایسی بات ہے، ایسی بات مشہور ہے، بلکہ ہم نے دیکھا تھا، اب نہیں ہے. مسجد نبوی مبارک میں جب آپ داخل ہوتے بعد رحمت سے، تو وہاں پائے کے اوپر لکھا ہوا تھا نوئے تو سن نتل اعتکاف. مصر کے بعد داخل ہو، کبھی بھی داخل ہو، تو وہاں ایک نیت کی یاد دہانی کراتے تھے، لکھے ہوئے تھے کہ ہم اعتکاف کی سنت کی نیت کرتے. یہ اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف خصوصی طور پر کم از کم ایک رات کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، انی نویت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ ایک رات کا اعتکاف ہم نے مسجد حرام میں کرنے کی نیت کی، نظر مانی تھی، نظر تو پیارے رسول نے فرمایا، فاؤ بین بے نظر، اپنی نظر کو پورا کرو. اس سے علماء نے یہ بھی اہم کیا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ کا رکھنا شرط نہیں ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی روزہ رکھے، جب بھی اعتکاف کیا تو روزے کی حالت میں آپ نے کیا. تو یہ کہ جب بھی مسجد میں پاؤں رکھو تو اعتکاف کی نیت، یہ صحیح مسئلہ نہیں ہے یا صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. البتہ مسجد میں آدمی پیر پیر رکھے، جتنا بھی ذکر اذکار کرے، دو رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے گا، تو اس کا حکم نماز میں مشغول رہنے کا یا نماز کا اجر ملے گا، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ آدمی نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز کا انتظار کرتا ہے. تو جب بھی بیٹھے آدمی، تو اس نیت سے کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اجر سے محروم نہیں ہوں گے. لیکن یہ نیت کا اعتکاف کر لیں، یہ صحیح روایت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. عورت اعتکاف کریں، مسجد ہی میں اعتکاف مشروع ہے، آپ کے گھر میں اعتکاف کی صحیح نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان کا فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے تو اس کا حکم علماء نے کہا ہے کہ یہ مرفوع، یعنی پیارے رسول سے لیا ہوگا انہوں نے، لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، مسجد جامع میں جس میں جمعہ ہوتی ہے اسی میں اعتکاف صحیح ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسجد ہونا شرط نہیں ہے، اگر رمضان یا اور دنوں میں عورت روزہ اعتکاف رکھنا چاہے تو گھر میں بھی رکھ سکتی ہے. اس طرح کا فتویٰ علماء نے دیا ہے. لیکن یہ جو دو گھنٹے یا ایک گھنٹے کا اعتکاف، تو ان کا ہر وقت گھر ہی میں اعتکاف رہتا ہے. عام اعتکاف جو ایک ہفتے یا دس دن کا ہوتا ہے، وہ عورت کے لیے اجازت دی ہے گھر میں رہنے کی. جا جنازے کی نماز میں حق تکبیر پر ہاتھ اٹھانا صحیح حدیث سے ثابت ہے. صحیح حدیث کا مطلب اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا یا پیارے رسول نے ایسا کیا تو وہ ثابت نہیں ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے, اور ایک صحابی جب کوئی کام نماز یا اور ایسی چیز سے متعلق کریں جس میں ان کی عقل یا اجتہاد کا دخل نہ ہو تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیارے رسول کو انہوں نے ایسا دیکھا ہوگا. اس وجہ سے ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے, اور اگر کوئی نہ اٹھائے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. عید کے دن عیدگاہ جانے والی عورت عید کی نماز پڑھے گی؟ جی ہاں, اگر پاک ہے, ایام کے دنوں میں نہیں ہے وہ, تو نماز پڑھے گی. پیارے رسول نے فرمایا نہیں پڑھ, اگر پاک بھی نہیں ہے تب بھی جائے اور عید نماز کی جگہ سے دور ہو کر کے کنارے بیٹھ جائیں جب خطبے کا وقت ہے, خطبہ سنیں اور آپس میں دعاؤں کا. پیارے رسول نے فرمایا کہ دعا میں شریک ہو.
عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے؟
جی,
عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے.
عورت جنازہ ہزار بار پڑھ سکتی ہے, پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس کو بھی اجر کی ضرورت ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کو ایک میراث اجر ملے گا. اس میں من کا لفظ ہے, نہ عورت کا کوئی کی تفصیل, نہ مرد کی تفصیل. البتہ وہ جنازے کو رخصت نہیں کر سکتی ہے, قبرستان نہیں جا سکتی. جو عورت گھر میں رہ جائے تو کیا پڑھے گی؟ نہیں, گھر میں پڑھ رہ کر کے عید کی نماز نہیں پڑھنی ہے. عید کی نماز کے لیے باہر نکلنا تھا. رسول اللہ کی تاکید فرمائے, آپ نے سنا کہ اگر اس کے پاس برقعہ وغیرہ یا پردے کی کوئی چیز نہ تو اپنی بہن کے پردے کے ساتھ لپٹ کر کے چلے جائے. دیکھیے اس میں پریشانی بھی ہے جانے میں, لیکن آپ نے تاکید یہ طریقہ بتایا ہے.